الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب و تعلق حاصل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو انسان کو صرف چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کے لیے گائیڈنس بھی اتاری کہ اب کرنا کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھی کیا کہ ایسا بھی نہیں کیا کہ کوئی ڈفرینس اوپینین نہ رکھا ہو دنیا کے اندر. یعنی کہ دنیا بلکہ شیطان بھی دنیا میں پیدا کیا، نفس بھی پیدا کیا اور انسان کو اختیار بھی دے دیا. اب یہ سارے فیکٹرز جو ہے نا ایک دوسرے سے یعنی کہ ایک دوسرے کو انٹروین کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری راہیں اور اوپینینس کئی بار پیدا ہو جاتی ہیں. اب ان میں سے کون سی صحیح ہے کون سی غلط یہ انسان کو چوز کرنا پڑتا ہے. اور اسی لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا کہ سرچ کرو، چوز کرو اور پھر ایکٹ کرو. اب ساری عمر انسان چوز کرنے میں لگا دے تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ ایکٹ کب کرے گا. سرچ کرنے میں لگا دے وہ بھی صحیح نہیں. ایکٹ اصل چیز ہے، عمل کرنا. یہ انسان کو پہلی دو سٹیجز سے جلدی گزرنا چاہیے اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس سے ایکسپشن ہو. ہر شخص کو دنیا کے اندر اس سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے پہلے راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے اور اسے پیرنٹس کی طرف سے اچھی گائیڈنس مل جائے، تو بڑوں کی طرف سے اچھی گائیڈنس مل جائے تو اسے آسانی ہو جائے، لیکن سٹل اسے آپ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر پھر کیا راستے یا کیا رہنمائی فرمائی، اس کے متعلق آج تذکرہ کرنا ہے مختصر طور پر. تو پہلی چیز جو رہنمائی میں ہے وہ ہے کہ جس سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو کہ جو کہ انعام یافتہ ہے. پہلے خود ہی کہا کہ راستے کی مجھ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر راستے کو ڈیفائن کیا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہوگا انعمت علیہم، چلے ہوں گے جن پہ انعام ہوا ہے. انعام کن پہ ہوا؟ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ انعام ہوا ہے نبیوں پر، صدیقین پہ، شہداء پہ، صالحین پہ. اچھا، یہاں پہ میں اس سیشن میں وقت کا بھی خیال کروں گا تو کئی بار میں کوٹس پورے دوں گا، آیات پورے دوں گا اور کہیں پہ اشارہ کر کے چلا جاؤں گا تاکہ ٹائم میں صحیح مینج ہو جائے. تو قرآن پاک میں دوسری آیت مبارکہ میں کہ انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء، ان چار یہ انعام یافتہ ہیں کہ نبی جو دنیا میں لے کے آتے ہیں، صدیقین جو ان کو فالو کرتے ہیں، صالحین بھی فالوئرز ہیں اور شہداء بھی فالوئرز ہیں. تو صرف نبیوں کا نہیں ذکر کیا بلکہ فالوئرز کا بھی ذکر کیا کہ فالوئرز کے بھی راستے پہ چلنا، ان کا بھی ایک راستہ ہوتا ہے، ایک گائیڈنس. اور بھی قرآن پاک کے آیات ہیں، میں وہاں اس کا بھی تذکرہ نہیں کر رہا. حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے بخاری شریف میں کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، مفہوم ہے کہ میری امت میں سب سے بہترین جو زمانہ دور ہے وہ میرا ہے، پھر اس کے بعد جو آئے گا جو اور پھر جو اس کے بعد آئے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائیڈنس دے دی کہ تین طبقات ہیں، ایک صحابہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، پھر دوسرا تابعین کا جو ان کے فالوئرز ہیں ان کا، اور پھر تیسرا جو ان کے فالوئرز ہیں، یعنی کہ تیسرا دور جو صحابہ کی صحبت پاتے ہیں وہ تابعین ہیں، جو تابعین کی صحبت پاتے ہیں وہ تبع تابعین ہیں۔ تو ان کہا کہ یہ خیر کے زمانے ہوں گے، اسی لیے ان کو سلاف کہتے ہیں، ان کے زمانے کی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کے رولنگ، ان کی ٹیچنگ، ان کے ایکٹس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کیا کر دنیا میں کر کے گئے ہیں، کیونکہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا موڈ اپنایا ٹرانسفارمیشن آف نالج کا۔ موڈ اپنایا کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام میسج کو دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو میسج دیا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پھر آگے صحابہ کو دیا گیا، اور پھر آگے تابعین کو دیا گیا، پھر تبع تابعین کو دیا گیا، اور پھر آگے امت میں یہ ڈسپرس ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موڈ اپنایا ہے، جو بھی امت جس میں ہم بھی شامل ہیں، تو امت کو کمیونیکیٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ موڈ اپنایا۔ تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اب اس میں نوٹیبل بات یہ ہے کہ یہاں تک کوئی بکش فارم نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو میسج دیا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پہ وہ میسج کمیونیکیٹ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ میسج کمیونیکیٹ کیا، اور صحابہ وہ جماعت ہے کہ جو کہ اس کو بکش فارم میں لا رہی ہے، یعنی انہوں نے یاد کر لیا اور نوٹ ڈاؤن کر لیا۔ تو بکش فارم میں جو جنریٹ ہوا وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تو اس سے پہلے کوئی بکش ایویڈنس نہیں ہے، یعنی کہ پہلے جو تین اسٹیپس ہیں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی بکش فارم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ انور میں اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا اور انہوں نے پھر اس کو آگے بکش فارم میں لایا اور ایکٹ کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کیسے ہو گئی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اس کی ہو گئی کہ انہوں نے اس کو سیو کر کے بکش فارم میں لایا، اور دوسرا یہ کہ ایکٹس جنریٹ کیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف سے لائے کہ ایکٹس جنریٹ کریں۔ کہنے کا مطلب کیا کہ بکش فارم مطلوب صرف ہوتی تو وہ تو اللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی بکش فارم رکھ دیتے اور وہاں آگے امت اس کو لے لیتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ چار مقاصد، شروع میں نے جو آیت مبارکہ کا تلاوت کی اس میں چار مقاصد کا تذکرہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی کا، کہ تلاوت کیے کریں آیتوں کو، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، وہ یزکیہم، اور تزکیہ کریں۔ تو چار کیا ہیں؟ کہ اس کے ورڈ پہنچائیں، پھر اس کے میننگ بتائیں، پھر اس کی ایکسپلینیشن کریں، اور پھر اس کو چوتھی چیز ہے کہ پیوریفائی کریں، تزکیہ کریں، تاکہ اس پہ ایکٹ آ جائے۔ پیوریفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نالج جو ہے، علم جو ہے، وہ عمل میں ڈھل جائے، جو عمل مطلوب ہے۔ تو علم ذہن میں رہے عمل میں نہ آئے تو وہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ پیوریفیکیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل میں ڈھل جاتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس جو اس کے اندر ہے وہ پیوریفائی ہوتا ہے تو وہ عمل میں ڈھل جاتا ہے۔ تو اس ڈیٹیل میں چار چیزیں کیا ہیں وہ بعد میں آتا ہوں، یہاں سے میں نے ٹچ کی ہے، اصل یہاں بتلانا مقصود ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کیا ہے، کہ وہ پہلی کڑی ہے اس پوری چین میں، کیونکہ یہ چین ہے کمیونیکیشن اور میسج کی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ کمیونیکیشن اور میسج ہے، یہ چین کے تھرو آ رہا ہے۔ اس چین کی جو پہلی کڑی ہے وہ آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو بکش فارم پہ لا رہے ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر رہے ہیں، ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں میننگز، ان کو بتا رہے ہیں، ورڈز کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں، ان کی پیوریفیکیشن کر رہے ہیں، تاکہ وہ عمل پہ آ جائیں، اور عمل پھر آگے سارا امت میں پہنچ جائے۔ تو امت پہ کیا پہنچے گا؟ ورڈ بھی پہنچیں گے، میننگ بھی پہنچیں گے، ایکسپلینیشن بھی پہنچے گی، اور تزکیہ بھی پہنچے گا، پیوریفیکیشن کیسے ہوتی ہے اس کو بھی پہنچے گا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی گائیڈ کیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یہ سب کے سب سوائے ایک جہنم میں جائیں گے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نجات پانے والے فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جو لوگ اس راستے پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. اور ایک اور دوسری روایت میں کہ 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں، اور یہ الجماعت یعنی برحق جماعت ہے، اور کچھ لوگ نکلیں گے جن میں خواہشات اور غلط نظریات اس طرح سائد کر جائیں گے جس طرح باولے کتے کے کاٹے ہوئے شخص کی بیماری ہوتی ہے کہ اس کا کوئی جوڑ اور رگ و ریشہ ایسا نہیں رہتا جس میں یہ سرایت نہ کر جائے. اور ایک اور حدیث میں کہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، اس نے میرے طریقے کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے کو لازم پکڑو، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، اور دیکھو جو باتیں نئی نئی ایجاد کی جائیں اس سے بچنا، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو دین کے نام پر نئی ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور کہا یہ تو اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ کر فرمایا یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر ایک شیطان بیٹھا لوگوں کو ورگلا رہا ہے کہ ادھر آؤ، یہ صحیح راستہ ہے. اور یہ ارشاد فرما کر آیت مبارکہ پڑھی، اس کا ترجمہ ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے پر اس پر چلو. یہ سب حدیث مشکات شریف کی. تو ان میں جو امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ بتایا کہ ڈیویشن ہوگی، تو شروع میں نے کہا ڈیفرنس اوپینین آئیں گی، یہ اللہ نے دنیا بنائی اسی لیے کہ اس میں رہے ہیں ڈیفرنس اوپینین، شیطان ہے، نفس ہے. تو اب صحیح راستہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے گائیڈنس دے دی گئی کہ جو اسی حدیث مبارکہ میں کہ ماں آنے والے وہ صحابی، جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو یعنی کہ یہ نہیں کہا جس کو صرف میں ہوں، اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی نہیں کہا صرف قرآن، بلکہ کہا جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، کیونکہ یہی وہ سب سے اجازت سارا کچھ آگے جنریٹ ہونا ہے، سب کچھ جو جنریٹ ہونا ہے نا وہ ادھر سے ہونا ہے. کیسے دین پہ چلنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، دین کے اندر نئے مسائل جو دنیا میں پیش آئیں گے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، معاملات کیا ہوتے ہیں، عقائد کیا ہوتے ہیں، عبادات کیا ہوتی ہیں، معاشرت کیا ہوتی ہے، ہر رولنگ جو ہے نا اس کڑی سے مینلی ملے گی اور پھر وہ آگے چلے گی. لیکن دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بتا دیا کہ یہ جو تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے یہ بھی خیر کا ہے، تو اس کو بھی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے اگر کوئی گائیڈنس اس طرح سے مکمل طور پہ نہ ملے تو ان کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے. یہ بھی مطلب کہ ایک ریفرنس بن سکتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق. تو یہ بیسک ہے اس چیز کی. اسی وجہ سے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقام ہے، جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے آج کی ڈسکشن کا، وہ یہ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. تو اس کے متعلق چند احادیث میں ذکر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک پاؤز لے کے کچھ چانس اس پہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، بہت ساری آیات ہیں، چند میں یہاں پیش کرتا ہوں. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جان لو وہی بیوقوف ہے مگر انہیں اس کا علم نہیں ہے. تو یہاں پہ جو کہا کہ ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائیں، تو یہ لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا کہ ایمان ایسا لانا ہے جیسے یہ لوگ ایمان لائیں، اور جب انہیں بیوقوف قرار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، خود بیوقوف ہے. ایک اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. تو مفہوم آیت مبارکہ کہ کہ جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجر کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان کے پیروکار ہیں نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور تیار کر رکھی ہیں ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جنتیں ان کے نیچے نہریں جاری ہیں انہی میں ہم ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا جو صحابہ تھے اور کہا کہ جو انہیں فالو کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود کہا کہ انہیں فالو کرو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو فالو کرو اور کہا جو بھی ان کو فالو کرے گا احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ تو اللہ ان سے راضی ہو اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی رضا کا اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، تو یہ سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا اور ان کو جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ کہ ان الذين يقولون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم، جو لوگ دبی آواز سے بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ہیں جن کے دلوں کو جانچ دی اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑی بڑا اجر ہے۔ تو ایک واقعہ ہے اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نیچی آواز میں بات کرے تو اللہ تعالیٰ کا جو نیچی آواز میں بات کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے قلوب میں امتحان تقوی کے لیے لے لیا ہے، انہوں نے پاس کر دیا ہے، ان کو اجر عظیم کا وعدہ ہے ان سے۔ تو وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کی جماعت تھی جو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تقوی کا امتحان لیا اور میں نے انہیں پاس کر دیا۔ تو اونچے سے اونچے مقام انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں وعدے کر دیے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، انصار سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ تو جو مدینہ طیبہ میں انصار تھے جو نے مدد کی تھی تو اس کے متعلق یہ فرمایا۔ اسی طرح طبرانی شریف کی روایت ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ ایک اور روایت ہے ترمذی شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو صحابی کسی سرزمین میں فوت اور مدفون ہوگا وہ قیامت کے دن اس سرزمین کے لوگوں کے لیے پیشوا اور نور اٹھا کر اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف کی روایت ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو اس لیے کہ بے شک تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے کسی کے ایک مد اور نصف مد کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ان کو مقام تھا کہ اور وہ کیوں تھا؟ اخلاص کی وجہ سے، جو میں آگے تذکرہ کروں گا، یعنی کہ باطن کی وجہ سے، صرف ظاہری علم کی وجہ سے نہیں کہ ان کو علم ہوا تھا کہ قرآن و حدیث کا ترجمہ بڑا اچھا آتا تھا یا حدیثیں بڑی اچھا آتی تھی، نہیں، ان کی باطن کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل مینلی تھا۔ اخلاص ایسا تھا، محبت الہی ایسی تھی اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تھی، کہا کہ وہ تھوڑا سا خرچ کریں تم احد پہاڑ خرچ کرو وہ تم سے آگے۔ تو مشکات شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک، اور کھانا نمک کے بغیر دوست و لذیذ نہیں ہوتا۔ اسی طرح مشکات شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں صحابہ کی عزت کرنا کیونکہ وہ تم سے بہتر ہی ہیں، پھر ان لوگوں کی جو ان کے بعد ہوں گے، پھر ان لوگوں کی جو ان کے بعد ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا کہ آدمی خود بخود قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم کا مطالبہ نہ ہوگا، خود بخود گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی طلب نہ کی جائے گی۔ سن لو، جس کو جنت کی وسعت پسند ہو تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت ہی سے منسلک ہو جائے، اس لیے کہ الگ رہنے والے کے ہمراہ شیطان ہوگا۔ تو کتنی مطلب کہ واضح، کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں، کوئی دوسری نہیں، صاف کہا کہ ان سے اٹیچ رہنا، ان کو برا نہ کہنا، زبان کو قابو میں رکھنا، اس طرح کی کتنی واضح ہدایات ہیں۔ اسی لیے مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا بھی قول ہے، جو بڑے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں سے افضل ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ دلوں والے، سب سے زیادہ سادہ مزاج رکھنے والے، خدا نے انہیں دین کے استحکام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے اخلاق و سیرت کو مشعل راہ بناؤ، کیونکہ وہ شاہراہ ہدایت پر گامزن تھے، تو یہ ہدایت پہ چلتے تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بعد میں تذکرہ کروں گا کہ کون تھے، لیکن ایک بڑے تابعی تھے اور بڑے عالم اور امام گزرے ہیں۔ تو ان کا قول کیا ہے کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن سے استدلال کرتا ہوں، پھر یہاں دلیل نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے، ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف لوٹتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایک بڑے فقیر تھے, ان کے بارے میں بعد میں ذکر کروں گا. ان کا قول ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی کو برا کہا خواہ خلفاء اربع ہو, یعنی چاروں خلفاء, یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ فاسق ہے. اور ان صحابہ کو کافر کہا تو واجب القتل ہے, اس نے گالی دی تو اسے برس عام درے لگائے جائیں. امام احمد بن حنبل رضی رحمۃ اللہ علیہ وہی بڑے امام گزرے, انہوں نے کہا کسی کے لیے جائز نہیں کہ صحابہ کو برا کہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب امت سے افضل ہیں. یہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہے, جو صحابہ کو برا کہے اسے سزا دینا واجب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث, صحابہ کرام محمدی شریعت کی اساس ہیں, پورے دین کی اساس ہیں, یہیں سے دین جنریٹ ہوا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ بغیر صحابہ کے کوئی روایت قابل اعتبار نہیں, یہ بھی بڑے محدث. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث کہتے خلفائے راشدین کا طرز زندگی اسلام کا نمونہ ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی محدث, کسی صحابی کو برا نہ کہو. امام طحاوی رضی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے محدث گزرے, کہا صحابہ کی محبت واجب ہے. تو یہ طرح اگزامپل دی کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال قرآن پاک اور بعد میں جو بڑے علماء اور صحابی گزرے ان کے کیا تھا. مطلب یہ کہ یہ وہی راستہ ہے کہ جو ہدایت کا راستہ ہے, اس کی اہمیت میں واضح صرف کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آگے بات بڑھاتے ہیں, کیونکہ یہ پہلی کڑی ہے. اگر کوئی یہاں پہ آبجیکٹ کر دے کہ نعوذ باللہ یہاں غلطیاں ہوئی ہیں, تو بس پھر پوری آگے چین افیکٹڈ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سیکوینس ایونٹس ہو, ایک ایونٹ کو کہیں کہ یہ غلط ہے تو آگے ساری غلط ہے. پھر مطلب کہ کوئی بیسس نہیں ہے کسی ڈسکشن سے, کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جماعت نے قرآن اکٹھا کیا, ان پہ انگلی اٹھانا قرآن پہ انگلی اٹھانا ہے. وہی جماعت ہے جنہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا, ان پہ انگلی اٹھانا حدیث پہ انگلی اٹھانا ہے. وہی جماعت یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کڑی ہے کہ جنہوں نے پوری یعنی پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایک ایک عمل کو آگے جنریٹ کیا, نماز جنریٹ کی, کیسے نماز پڑھنی ہے. اگر ان پہ انگلی اٹھا دیں تو نماز قابل اعتبار نہیں, ان پہ انگلی اٹھا دیں تو زکات قابل, کوئی عمل قابل اعتبار نہیں رہے گا اگر ان پہ انگلی اٹھا دیں. اس لیے پہلی کڑی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں اور محفوظ ہیں. اچھا یہاں کلیئر کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء جو ہوتے ہیں نا معصوم ہوتے ہیں, یہ دو ٹرمینالوجی, ایک معصوم ایک محفوظ. معصوم کہتے ہیں کہ جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, لیکن محفوظ کہتے ہیں کہ جس سے گناہ ہو سکتا ہے ہوئے بھی لیکن انہوں نے توبہ کر لی, یعنی بشری تقاضے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ ہوا تو وہ توبہ کر لے اور یعنی گناہ سے قائم نہیں رہے, کیونکہ بہت ساری حدیث ملتی ہیں کہ ان سے گناہ ہوئے ان پہ سزائیں بھی نافذ کی گئیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ سے توبہ کر لی, کیونکہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہاں میں یہ ذکر کر دوں, صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صحابی صحبت سے نکلا ہے, کمپنی میں جو بیٹھے. تو کیا ڈیفینیشن ہے کہ جو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں چلے گئے اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے. دو چیزیں, ایمان کی حالت میں کمپنی پائی اور ایمان کی حالت میں ہی وہ فوت ہوئے. تو جو جن سے یہ دو چیزیں ثابت ہیں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک لمحے کی صحبت ہو, بے شک کوئی کمیونیکیشن نہ ہو, بے شک کچھ نہ ہو, دیکھنا بھی اس میں شرط نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, کیونکہ کئی صحابی نابینا بھی تھے. صرف کمپنی سخت ہے کہ کمپنی میں جانا, اسی سے صحابی نکلا ورڈ صحبت سے. جو کمپنی میں چلا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار نبوت کی وجہ سے ایسا پاک ہوا اور ایسا اسے مقام مل گیا کہ پوری امت کے بڑے سے بڑے لوگ وہ مقام نہیں پا سکتے. اور یہ میں آگے ذکر کروں گا کہ یہ وہ ایسی بات نہیں, ان کو چیزیں مل گئی تھیں جس کی وجہ سے مقام ملا, ورنہ علمی لحاظ سے علماء کا اتفاق ہے کہ بعض تابعی علمی لحاظ سے صحابہ سے زیادہ علم والے بھی تھے, کیونکہ صحابہ میں علمی درجے تھے. تو کچھ صحابی عام علمی درجے کے تھے, تو ان عام علمی درجوں والوں سے بعد والے کچھ تابعی زیادہ علمی درجے کے بھی پیدا ہوئے, اور صحابہ کے وہ ان سے بھی مسئلے پوچھتے تھے وہ کہ وہ تابعی تھے. لیکن وہ باطنی کیفیت جو انہیں مل گئی تھی وہ سپریم تھی, وہ تابعی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ پہلا تھا. اسی لیے ایک ٹرمینالوجی ہے کہ تمام صحابی جو ہے نا عدول ہیں, عدل, یہ متفقہ بات ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول, کہ اس پہ اجماع ہے, یعنی یہ متفقہ بات ہے کہ صحابہ سب کے سب عدول عادل تھے. عادل کہتے ہیں اسی چیز کو جو گناہ پہ جمتا نہیں ہے, اگر اسے بتقاضے بشریے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ پہ جمتا نہیں. اجتہادی غلطی ہو سکتی, اجتہادی غلطی کہتے ہیں ڈیسیژن میکنگ غلطی, کہ جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں کچھ لڑائیاں ہوئیں تو وہ کچھ اجتہادی غلطیاں تھیں, کچھ ہو گئیں اس کی وجہ سے. بعد والی امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس پہ ڈسکشن کرے, اس پہ ایک دوسرے ان کو برا بلا کہے یا ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے, کمنٹس دے. تو یہ ایسا نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف کہہ دیا کہ ان کو برا نہ کہو, کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے لہا ما کسبت ولیہا ما اکتسبت, کہ جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے, جو تم کماؤ گے تمہارے لیے. اور ان کا مقام بہت اونچا ہے, جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجئے, اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیجئے. تو اسی طرح یہ بھی کہا کہ اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب سکھاؤ, اس کو عذاب جہنم سے بچائیے. اور یہ بھی کہ اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کتاب سکھلا دے اور شہروں میں اس کے لیے ٹھکانہ بنا دے, اس کو عذاب سے بچا دے. اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ اور سینہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اے اللہ اس کو علم سے بھر دے. اور یہ بھی ذہن میں رہے یہ کاتب وحی تھے, جو بڑے کاتب وحی دو ہیں ان میں سے ایک ان کا نام ہے, تو ان پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ پوری قرآن پاک پہ انڈائریکٹلی اعتراض مان جاتا ہے, کیونکہ یہی قرآن پاک کے بڑے لکھنے والے ہیں. تو ان شارٹ جو بات ہے کہ یہ میں ٹیک ہوم میسج ہے کہ صحابی تمام کے تمام عادل ہیں, اس پہ کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہے. اسی لیے جہاں صحابی کا نام آتا ہے تو وہاں پہ خاموشی اختیار کر دی جاتی ہے, اس حدیث کو لے لیا جاتا ہے, کیونکہ اس اصول کے مطابق کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں, اس میں اس اصول پہ کوئی ڈفرینس اوپینین بھی نہیں ہے. ڈفرینس اوپینین کیا ہوتا ہے وہ میں آگے پھر ذکر کرتا ہوں, اجماع کیا ہوتا ہے. تو پہلا پوائنٹ اس کے بارے میں کوشچن ہو تو پوچھ لیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور اس کمیونیکیشن میسج, اس کے بارے میں اگر کوئی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا کوشچن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں ڈفرینس اوپینین ہوا. ایک لمبا ٹاپک ہے لیکن اس کے میں رولز کو ذکر کر دیتا ہوں. اور اس ڈفرینس اوپینین کی وجہ سے لڑائیاں بھی ہوئیں, اور اب کئی بار انہی لڑائیوں کو فوکس کر کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے کریکٹر پہ انگلی کی بھی اٹھائی جاتی ہے کئی بار. تو اس میں اصولی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہوتی ہے اجتہاد, یعنی کہ کہاں پہ کیا ڈیسیژن لینا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک انسان کی ذاتی رائے ہوتی ہے. قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق کوئی ڈیسیژن جب لیا جاتا ہے تو اس پر ڈیسیژن اوپینین ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی ہوا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کہ کچھ لڑائیاں ڈفرینس اوپینین کی وجہ سے ہوئیں, اجتہادی قرآن و حدیث کی انٹرپریٹیشن کے مطابق اجتہادی غلطیاں ہوئیں کسی سے. اب کس سے ہوئی یہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ ہم سے کیا وجہ ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ کس سے غلطی ہوئی تھی. یا تو نا ہمیں سوال ہونا ہو کہ کس سے غلطی آپ بتائیں, تو یہ ہم سے سوال نہیں ہونا, تو ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. ہاں ہم جب ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتے کہ ہوئیں, اس کا آنسر کیا ہے کہ ان میں کسی سے اجتہادی غلطی ہوئی. یا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جنگ ہوئی, وہ لمبی ایک اسٹوری ہے, تو اس میں دونوں قرآن و حدیث ہی پیش کر رہے تھے, تو اس میں کسی سے اجتہادی غلطی ہو رہی تھی, یا منافقین مس کمیونیکیشن کر رہے تھے. تو مس کمیونیکیشن اور اجتہادی غلطی لیڈ کی اس لڑائی کو. اور حالانکہ ہم امت کا یہ عقیدہ ہے کہ دونوں جماعتیں جنتی ہیں, دونوں صحابہ تھے, دونوں جنتی جماعتیں, دونوں پہ کوئی انگلی اور کوئی بات نہیں کی جائے گی جس طرح سارا ذکر ہو گیا, اور دونوں کو گائیڈنس دونوں سے لی جائے گی دین کے معاملے میں. اور اسی طرح بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان بھی ایک لڑائی ہوئی, پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈیسیژن تھے. تو ان پہ آج رائے دینا یا آج اس کو ڈسکس کرنا, اس یہ آخرت خراب تو کر سکتا ہے, آخرت سنوار نہیں سکتا. باقی ان سے غلطیاں ہیں. وہ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے. معصوم تو وہ ہوتا ہے جیسے انبیاء ہوتے ہیں کہ وہ جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, گناہ نہیں ہوتا. لیکن ایک صحابی, ایک ان بٹوین, نہ وہ عام امتی کی طرح ہوتے ہیں نہ وہ انبیاء کی طرح ہوتے ہیں, وہ ایک خاص مقام پہ ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ محفوظ ہیں, کہ ان سے غلطی اجتہادی تو ہو سکتی ہے, گناہ بھی ہو سکتا ہے, گناہ سے توبہ کر لیتے. اجتہادی کیا ہوتی ہے؟ اجتہادی کے بارے میں آگے حدیث بھی آئے گی انشاءاللہ آج سیشن میں, کہ اگر کسی نے ایک سوچا مسئلہ قرآن و حدیث پہ اور وہ اہل بھی تھا یعنی کہ علم والا تھا, تو اگر اس نے سوچا اور غلطی کر گیا تو اس کو ایک اجر ملتا ہے, اور اگر وہ صحیح ڈیفینڈ کر گیا تو دو اجر ملتے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ دونوں طرف سے جو غلطی کر رہا تھا اجتہادی اس کو ایک اجر مل رہا تھا, جو صحیح سے تھا وہ دو. اب کون صحیح تھا کون غلط تھا اس پہ خاموش ہو جایا جاتا ہے, کیونکہ اس پہ خطرہ ہوتا ہے ان احادیث کے تحت کہ ہم بھی وبال میں آ جائیں کہ تم نے کیوں ان پہ رائے دینے کی کوشش کی. کیونکہ قرآن پاک میں کیا کہا کہ میں ان سے راضی ہوں, پھر ان کو کہا کہ یہ جنتی لوگ ہیں, پھر ان کے بارے میں یہ رائے دے دی کہ یعنی اخلاص میں بھرا ہوا ہے. تو کوئی ایسی نہیں تھا, کوئی نفس کے لیے کیا, کیونکہ ہسٹری کی بکس میں ہوتا ہے کہ ایک انسیڈنٹ سے دوسرا انسیڈنٹ, ان بٹوین کیا تھا وہ نہیں ذکر ہوتا. کہنے کا مطلب یہ تو ہوا کہ اس نے اس پر حملہ کر دیا, لیکن اس کے دل میں کیا تھا, اس کے ذہن میں کیا تھا, اس وقت کیا ایویڈنس تھے, کیوں حملہ ہو گیا, کیا منافقین کی چالیں تھیں, وہ کئی مسنگ ہوتی ہیں. ان کو جو فل ان کرنا ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے اس نے ظن رکھو, اچھا گمان رکھو, نیک لوگوں سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, تو صحابہ سے اچھا گمان رکھو, تو فل ان کرو اچھے گمان سے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اچھا یہ سوچا ہو, ہو سکتا ہے یہ سوچا ہو, ہو سکتا ہے یہ سوچا ہو. اگر کسی کو ہسٹری کا بہت شوق ہے, ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں جیسے پیچھے پڑھ کے اس کو بالکل اس کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کی جائے. تو لیکن جو غلط اس کو رنگ دینا چاہتے ہیں وہ اس گیپس کو فل ان کر دیتے ہیں بدگمانی سے کہ نہیں انہوں نے یہ غلطی کی, انہوں نے یہ غلطی کی, حالانکہ اس کا ایویڈنس کچھ نہیں ہوتا, وہ ایسی ایک کڑی کو دوسری کڑی سے درمیان میں خود ہی ملا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہسٹری میں پوری ڈیٹیل نہیں ہے ان کے کیا سوچے تھے, وہ کیا سوچے تھے, ان کے ذہن میں کیا تھا, وہ کیا تھا, وہ یہ کیا تھا. تو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ بھی حق پہ تھے, وہ بھی حق پہ تھے, دونوں اپنے بیسٹ سولوشن پہ جانا چاہ رہے تھے, تو کہیں پہ کسی سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی, لڑائی ہو گئی, بس اس سے زیادہ نہیں ہیں, دونوں جنتی جماعتیں. ہاں جب حدیث لی جاتی ہے ان کو لے لیا جاتا ہے اور قرآن کے بارے میں لے لیا جاتا ہے, اور اس لڑائی کے بارے میں تو ایز سچ اس میں عام طور پہ کوئی ایسی شرعی اس میں سے پہلو کئی زیادہ نہیں نکلتے, کم نکلتے. دوسری چیز یہ کہ کئی بار, اگلی چیز یہ جو میں اگلا ٹاپک اجماع کا اس پہ آؤں گا, کہ کئی بار صحابہ کا اختلاف ہوتا ہے, کئی بار اجماع ہوتا ہے. زیادہ تر بات ہوتی ہے اجماعی بات کی, کہ جہاں اجماع ہے تو وہاں تو انہیں فالو 100% کرنا ہوتا ہے. ہاں ڈفرنس اوپینین میں کسی ایک کی رائے کو لے لیا جاتا ہے اور اسی میں آگے مجتہد کا کام آتا ہے, وکیل کا کام آتا ہے, وہ بھی آج ڈسکس انشاءاللہ اٹیچ کروں گا, کہ وہ غور و فکر کرتا ہے کہ کس کی رائے زیادہ ویٹیج والی ہے. تو اس میں ڈفرنس اوپینین ہو سکتا ہے, ایک کی رائے ہو سکتا ہے ایک ویٹیج والی, دوسرے کی رائے ہو سکتا ہے دوسری ویٹیج والی. ڈفرنس اوپینین کی اس میں کنسنسس تو نہیں ہے, ڈفرنس اوپینین ایک کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے. تو بعد والوں نے کہا کہ ہمارا خیال میں اس کی رائے زیادہ بہتر ہے, ہمارا خیال اس کی رائے بہتر ہے, لیکن حسن ظن دونوں سے ہے, دونوں جنتی ہیں. کسی کے بارے میں ذرا سا بھی اگر آ گیا نا جو کہ بغض, تو وہ ایمان کا خطرہ ہے. جس طرح کہا کہ جس نے بغض رکھا صحابہ سے, تو ایک ایسی بھی روایت ہے جس نے بغض رکھا صحابہ سے اس نے مجھ سے بغض رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. تو کہاں بات چلے گی صحابہ کی اللہ تعالیٰ پر. تو بغض آتا ہے اس ڈیٹیل میں جانے سے, اس لیے جو اس پہ ڈسکس کرے اسے وہیں خاموش کرا دیں, اسے یا نہیں خاموش ہوتا اس کو اٹھ کے چلے جائیں, اور کبھی کوئی بک ان کی ایسی نہ پڑھیں کہ جو ان کے بارے میں بدگمانی اور بکس لے آئیں, اور اگر کبھی کوئی بک پڑھ کے آ چکا ہے تو اس کو فوراً طور پر استغفار کر اسے نکالیں. کیونکہ سوچے تو صحیح نا کہ ان کے بارے میں آ گیا تو آپ کس کو فالو کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی ان کے بغیر آگے نہیں پہنچ, تو پھر ان شارٹ کے پھر آپ کس پہ, یعنی کوئی کافر ایزیلی آبجیکٹ کر سکتا ہے کہ آپ ان کو ہی کہہ رہے ہیں آبجیکشنیبل ہیں, تو آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا اور ہے کیا ان کے علاوہ ہے کیا آپ کے پاس؟ تو یہ اس کا مختصر آنسر ہے. اس کے ڈیٹیل میں تو کبھی جانا بھی نہیں چاہیے, اور اگر کوئی چیپٹر کھلے اس کو فوراً اس چیپٹر کو ہی آگے چلا جائے. مطلب یہ تو علماء نے کچھ لکھ دی علمی باتیں اور یہ ہسٹورینس نے لکھ دی, ادروائز تو عام بندے کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور نہ ڈسکشن میں پڑھنا چاہیے, نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے کہ یہ کیا تھا. ان کے محاسن کم ہے کہ ان کو غور و فکر کر کے مطلب کہ انسان آخر کی تیاری کرے. تو ہمیشہ نیک بندے کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں نیک بندے سے کبھی غلطی ہو جائے, ایک جنرل بات کر رہا ہوں, نیک بندے سے کبھی غلطی ہو جائے تو غلطی پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے, اس کی نیکی پہ کرنا چاہیے, اس کی خوبیوں پہ کرنا چاہیے, اس کے محاسن پہ کرنا چاہیے. غلطی کے بارے میں خود سے جان کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ سمجھا ہو, ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو, ہو سکتا ہے اس نے, تو یہ جنرل ایک رول ہے. صحابہ تو آبویسلی اس رول پہ ٹاپ موسٹ لیول پہ آتا ہے. تو ہم نے ٹاپک اس طرح شروع کیا تھا کہ ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے, یعنی ہدایت کی ضرورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرنس اوپینین دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے اور کہا کہ سرچ کرو, یعنی دو چیپٹر سرچ اور عمل, یہ ہر انسان گزرتا ہے. اس لیے سرچ کے پورشن کو بہت پرلانگ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی میسج ہے, یہ نہ اتاری میں سرچ ہی کر رہا ہے. سرچ کا بہت لمیٹڈ ٹائم ہونا چاہیے اور فوراً عمل پہ جانا چاہیے. اس لیے اس ٹاپک کوشش کریں آج کلیئر کریں, اور یہ نہیں کہ آگے سے آگے اس کو پرلانگ کرتے رہے. اس کی بیسک باتیں آج ذکر کروں گی. جی امت مطلب ساری, آج ہم بھی امت میں جی 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 سب اس میں. تو کمیونیکیٹ ایسے اللہ تعالیٰ نے آگے کمیونیکیٹ کرنی تھی بات, تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس پاتھ وے کو چوز کیا, پاتھ وے کے پاتھ کو فالو کرنا پڑے گا. اسی لیے کہا انعامتا نہیں, ساتھ اللہ دین انعامتا نہیں, نام یافتہ کو فالو کرو. یہ نہیں کہا کہ خود ہی بک پڑھ کے کر لو, کیونکہ انعام یافتہ یہ چین کی امپورٹنس میں یہاں بتا رہا ہوں کہ چین کی امپورٹنس, اس میں بھی پہلی کڑی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین تبع تابعین ان کی بہت اہمیت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انعام یافتہ کو فالو کرو. اور بھی بہت ساری آیتیں کہ وقت سبیل امن اناب علیہ کہ ان کو فالو کرو جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. تو فالوئنگ کا اللہ تعالیٰ پروموٹ کریں, کہ کامن سینس کی بات ہے کہ دین فالوئنگ کا نام ہے, ورنہ وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ورنہ بکش فارم میں دے دیتے اور سادر کا تو اسے خود ہی ایڈ کرو اس پہ. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ دیکھ کے فالو کرنے کی بات ہے. وہ آگے آ رہا ہے ٹاپک. اچھا میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اگلا ٹاپک انشاءاللہ اس کے بعد ہم اجماع کا کریں گے, پھر سند کیا ہوتی وہ کریں گے, اور پھر کہ وہ چار چیزیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہی ہیں وہ اس کو ٹچ کریں گے, اور پھر آگے ان کو کہا کیا ہے ان کو ٹچ کریں گے. تو اس طرح یہ اس طرح ڈویژن ہے. تو اگلا جو ٹاپک ہے وہ اجماع کا, اس پہ میں حال ہے چلتے ہیں.